یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔
الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمة للعالمین، شفع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لسيما بقيت الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعزائے محترم، ایک مومن کے سال ثواب کے لیے مجلس ادب منعقد کی جا رہی ہے، ایام فاطمیہ ہیں، اور آج ایک روایت کی بنا پر روزے شہادت مادر سادات ام الائمہ بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تاریخ میں دو روایتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے عبارتوں میں، تو اگر خمسہ و سبعین پڑھا جائے تو 75 دن بنتے ہیں، یعنی آج کی تاریخ بنتی 28 صفر کے بعد، اور اگر خمسہ و تسعین یعنی 95 ڈیز کاؤنٹ کیے جائیں تو اگلے مہینے کی یعنی جمادی الثانی کی تیسری تاریخ بنتی ہے۔ اس بنا پر 75 دن کی روایت اور 95 دن کی روایت، یعنی جو ثبت ہوئی ہے تاریخ میں، خداوند عالم شاید تقدیر میں یہ بات لکھوانا چاہ رہا ہے کہ ام الائمہ مادر سادات کا غم چاہے اس تاریخ کے مطابق ہو یا 95 دن کی تاریخ کے مطابق ہو، اپنی تمام تر عظمت اور قداست کے ساتھ منایا جائے، اس لیے کہ جناب زہرا کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کم سے کم ہمیں اپنی خوشی اور غم کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس تاریخ سے لے کر اگلی تاریخ تک آپ 20 دن 25 دن کا اعلان کر ایام فاطمیہ، نہیں، یہ بھی نہیں، اس لیے کہ تاریخ شہادت ایک دن 13، خوب ایک دن پہلے لگا لیجئے، شب ہے، ایک دن بعد لگا لیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیجئے تاکہ یقین حاصل ہو جائے۔ اس دن 3 جماعت الثانی، 2 کو شروع کیجئے، 3 اصل تاریخ، ایک دن اور آگے 4 جماعت الثانی تک، تاکہ مکمل یقین حاصل ہو جائے انسان کو کہ ہم نے دونوں تاریخوں میں مثلا ایام شہادت منائے ہیں اور بی بی کا غم منایا ہے، اور اپنے ایمان کی اور اپنی ولادت کی اور محبت اہل بیت کی قداست و پاکیزگی کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اعلان کر دیا جاتا ہے اس تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کی تاریخ تک، اب لوگ بیچارے بیچ میں پریشان ہوتے ہیں، مختلف سوالات آتے ہیں، کالز آتی ہیں، مولانا بتائیے بیچ میں شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، نیا مکان خرید سکتے نہیں خرید سکتے۔ تو عرض کیا کہ نہیں، جو آپ کی جائز خواہشات ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، ولادت ہے، عقیقہ ہے، آنا جانا ہے، خرید و فروخت ہے، مکان ہے، یہ لین دین، زیادہ سے زیادہ اگر آپ رکنا چاہتے تو عین جو شہادت کا دن ہے اس دن یہ معاملات انجام نہ دیں۔ کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے جناب زہرا کا کہ اپنی معاملات زندگی کو، تھوڑے دن کے لیے یا کچھ دن کے لیے یا ایک دن کے لیے ہم روک سکیں. تو یہ دو شہادتیں ہیں کہ جن میں ضروری ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا غم منایا جائے. اور قبل اس کے بعد شروع ہو, روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات اگر نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفو اور ہمسر نہیں تھا, کوئی کفو ہمسر نہیں, ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے, ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو, فاطمہ کا ہم پلہ, فاطمہ کا ہم رتبہ نہ ہوتا. آیت اللہ انصاریہ لکھتی جو حدیث رسول ہے کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, تو اس روایت کی بنا پر کہ فاطمہ زہرا کفو ہے ہم علی اور علی کفو ہے ہم سر جناب زہرا قرار پا رہے ہیں, تو اس روایت کی بنا پر جناب زہرا کا ذکر بھی عبادت ہے. ذکر علی عبادت صرف یہ نہیں کہ مخصوص ہے, بلکہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے, جناب زہرا کا ذکر عبادت ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جناب زہرا ولایت تکوینیہ کی حامل ہیں. یہ ولایت تکوینی کے جو خداوند عالم نے جن کی محبت میں اس کائنات کو خلق فرمایا ہے, جناب زہرا اس ولایت تکوینی کی حامل ہیں. پس اس بنا پر وہ کام کہ جو امام اور نبی نہ کر سکے, خداوند عالم بعض اوقات اپنی ان اولیاء کے ذریعے سے انجام دلواتا ہے. اور جناب زہرا کے خطبے کے بارے میں آیت اللہ صافی گلبیگانی فرماتے ہیں کہ یہ جناب زہرا کا خطبہ اتنا اہم خطبہ ہے, توجہ رکھیے گا, اتنا اہم خطبہ ہے کہ مولا کائنات کو بولنے کی اجازت تو نہیں ہے کہ تم معاملے میں ہمارے مد مقابل, ہم تمہیں بولنے کی اجازت تو نہیں دیں گے. سلمان مقداد اور اسی جیسے جلیل القدر صحابہ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم طرفداری کرو گے. ایسے موقع پہ کون آئے گا جو رازوں سے پردہ اٹھائے گا؟ ایسے موقع پہ کون آئے گا جو حق کو حق و باطل کو باطل کہے گا؟ ایسے موقع پہ کون آئے کہ جب حق کو دبایا جا رہا ہو اور حق کا گلا گھوٹا جا رہا ہو اور خاندان رسالت کے افراد دیکھ رہے ہوں, تو وہاں پہ فاطمہ زہرا قدم بڑھاتی ہیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتی ہیں. یہ جناب زہرا کا اعجاز. کسی موقع پہ میں نے اس کو دوسرے الفاظ میں ذکر کیا تھا کوئی آج سے شاید 8-10 سال قبل مجالس میں, کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ عرصہ حیات کہ جس میں آپ 76 یا 95 دن زندہ رہتی ہیں, در حقیقت امامت مولا کائنات کے لیے زمین ہموار کرنے والا ہے. اگر یہ خطبہ نہ ہوتا, یہ بیان نہ ہوتا, یہ کلمہ حق نہ ہوتا, تو مولا کائنات کو بھی اس طریقے سے اپنی ایام ظاہری ولایت اور ظاہری خلافت میں بھی اس طریقے سے موقع میسر نہ آتا. جناب زہرا کا یہ علمی کارنامہ جہاد تھا, حق گوئی تھی, جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے ائمہ کے لیے زمین ہموار کی گئی. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. دوسرا مسئلہ کہ اس 75 یا 95 دن بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. ان واقعوں میں سے ایک واقعہ فدق کو واپس نہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب بی بی نے مطالبہ کیا تو خلیفہ وقت نے اس کو منع کیا. اس وقت جناب زہرا مسجد نبوی میں مہاجر انصار مرد و خواتین کے سامنے تشریف لے جاتی ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے کا خطبہ, 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے جو آپ ارشاد فرماتی ہیں. ان میں جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ فدق کا مطالبہ ہے. تو فدق کے بارے میں دلائل ہیں. بقیہ خطبہ اگر 20% اس خطبے کا حصہ فدق سے متعلق ہے تو 80%, چونکہ ہمارا مزاج مناظراتی کر دیا گیا ہے, لہذا اس مناظرے کے چکر میں دوسروں کو غلط اور اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عزیزان گرامی ہم اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ سے پوچھیے خطبہ فدق میں بی بی نے کیا کہا؟ کسی کو نہیں معلوم. کیوں؟ تم شیعہ نہیں ہو, تم مومن نہیں ہو, تم مجلس نہیں کرتے, تم جناب زہرا کا غم نہیں مناتے, تم ان کی ولایت کے قائل ہیں, پھر کیا کہا بی بی نے؟ نہیں معلوم. چونکہ ہماری مناظراتی سوچ نے تعلیمات اہل بیت پردہ ڈال دیا, جس کی وجہ سے وہ 80% اعلیٰ ترین مطالب کہ جس نے آنے والے ائمہ کے لیے راہیں ہموار کی وہ ہماری نظروں سے اوجھل و پوشیدہ ہے، نہیں معلوم۔ اس بنا پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ان کے مد مقابل موجود تھے، یا جنہوں نے فدا غصب کیا تھا یا نہیں دیا تھا یا ظلم کیا تھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ در حقیقت تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے۔ خب بہت سارے خطبات مولا کائنات کے معاویہ کے بارے میں ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں ہیں، کمنٹس دیے مولا کائنات نے اس میں۔ خب آپ سمجھتے کہ کیا صرف وہ مخصوص ہے اس زمانے سے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں اس کا بیک گراؤنڈ، اس خطبے کا وہ شخص ہے، وہ فرد ہے، وہ نظریہ ہے، وہ خوارج ہیں، وہ دین سے دور افراد، بے بہرا افراد ہیں جن کو سامنے رکھتے وہ مولا نے خطبہ دیا۔ لیکن مولا کا خطاب تا قیامت لوگوں کے لیے ہے، توجہ رکھیے گا۔ اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ جو خطبہ فدق کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے، یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو مد مقابل تھے اور منع کر رہے تھے، بلکہ بی بی کا یہ خطبہ تا قیامت آنے والے ہر مسلمان، ہر مومن اور ہر شیعہ کے لیے اس کا مطالعہ لازم و ضروری ہے۔ بس یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف خطبہ اس محور پر تھا کہ فدق کا مطالبہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا فدق ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر تھا کہ جس کو بی بی نے بیان کیا ہے، وَإِلَّا 80% خطبہ کہاں ہے، کیا کہا ہے۔ آج چاہتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے میں تقریباً 20 کے قریب آیات قرآنی سے استدلال کیا ہے۔ کون؟ بنت رسول، عالمہ رسول، عالمہ قرآن، مفسرہ قرآن، ولایت تکوینی کے حامل، توجہ رکھے گا، کہ جس کی معرفت کے بارے میں ہے، توجہ رکھے، جس کی معرفت کے بارے میں ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی معرفت کے حصول سے بہت دور ہیں، عاجز و درماندہ ہیں، لوگ فاطمہ زہرا کی معرفت کے حصول میں ناکام ہیں، اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جناب فاطمہ برائیوں سے دور ہیں، اس لیے بھی کہا جاتا ہے فاطمہ، اس لیے کہ جناب فاطمہ روز قیامت اپنے شیعوں کو جہنم سے آزاد کرا کے جنت کی جانب لے جانے والی ہوں گی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ بس یاد رکھیے گا یہ خطبہ حیف ہے کہ انسان مر جائے، اہل بیت کا عاشق، امام زمانہ کا منتظر، ہائے حسین کہنے والا، لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ حسین کی ماں نے کہا کیا تھا تمہارے لیے، حسین کی ماں نے میسج کیا دیا ہے۔ عزیزان یہ ہے المیاں، میں نے عرض کیا کہ مناظراتی سوچ اس ڈگر پہ لے آئی ہمیں کہ ہم بی بی کا کلام، اہل بیت کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی محفل میں، اسی مجمع میں کہ جہاں پر مہاجر انصار جمع ہیں، کون لوگ جمع ہیں؟ جنہوں نے منع کیا ہے، جنہوں نے نہیں دیا، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کے مد مقابل جا کر دلیل، استدلال، برہان، آرگیومنٹ سے اپنی بات کو پہنچایا ہے۔ نہ کوئی لوز ٹاکنگ، نہ کوئی گالم گلوچ، نہ کوئی منفی الفاظ، نہ کوئی تان، نہ کوئی نازیبہ حرکات، کچھ نہیں، استدلال و دلیل سے جناب زہرا نے۔ آج ہمیں مختلف قسم کے رجحانات نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہیں مثلا اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کہ تین کو پیر کے نیچے رکھو، پانچ کو ہاتھ میں لے لو، بس تمہاری گاڑی چلتی رہے اور ہم بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب یقیناً یہ لوز ٹاکنگ، یہ غیر منطقی بات، یہ ایک ایسے شخص سے جو امامہ لگا کر مجتہدین کا پیروکار بنے اور پھر یہ کہے، خوب ایک فکر یہ نظر آتی ہے۔ دوسری فکر اس کے مد مقابل ہے جو پنجاب میں زیادہ ہے، وہ یہاں پر بھی در آئی ہے کہ جناب بس نام لے کر کسی کو کافر کہہ دو، کسی کو مرتد کہہ دو، کسی کو کیا کہہ دو۔ آیا کیا یہ دونوں رجحانات کہ تین کو پیر کے نیچے، پانچ کو ہاتھ میں رکھو، گاڑی چلاؤ، کیا یہ کہنے والا متکلم جناب زہرا سے زیادہ دل سوز ہے اسلام اور انقلاب اور فدق کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ کیا میں جو 1400 سال بعد آیا ہوں، میرے دل زیادہ دکھ رہا ہے جناب زہرا کے درد کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ میں 1400 سال بعد آ کر مثلا اس خط کو، اس نہج کو، اس فکر کو، اس آئیڈیالوجی کو تنقید کر رہا ہوں، علمی طریقے سے، کوئی حرج نہیں تنقید کریں، لیکن تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوز ٹاکنگ کر کے صرف اپنے شیعوں کا دل خوش کرنے کے لیے اور چار نعرے لگانے کے لیے اور شہرت کے آسمانوں پر چھا جانے کے لیے آپ اس قسم کی باتیں کریں. یہ مثلا کوئی آتا ہے کہتے ہم نیا قرآن لے کر آ رہے ہیں, یہ کیا لوز ٹاکنگ ہے بھائی؟ آپ کہیں گے ایک قرآن ریسرچ ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا قرآن ہے, یہ قرآن آیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آئمہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, ہم نیا قرآن لا رہے ہیں, مسئلے قرآن لا رہے ہیں, یہ کون سی لوز ٹاکنگ ہے؟ نیا لانے کے چکر میں آپ کچھ بھی کہہ دیں اور پھر ہماری خوشیاں قوم کو بھگتنا پڑے, خب یہ اصلاً درست نہیں ہے, یہ لوز ٹاکنگ درست نہیں ہے. تو توجہ رکھیے گا, یہ وہ طبقہ جو کھلم کھلے تبرہ کو گالی بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا استدلال کیا ہے, کس کے مقابلے میں ہے جناب زہرا؟ دیکھیں روایت کے الفاظ میں پڑھوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. لما اجمع ابو بکر علی من فاطمہ فداکا, جب خلیفہ وقت نے جمع کیا لوگوں کو اس بات کا ارادہ و فیصلہ کیا کہ وہ جناب زہرا کو فدک نہیں دے گا, مطالبہ ہوا, منع کر دیا, فدک نہیں دیں گے, رسول میراث چھوڑ کے نہیں جاتا, درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتا, ہم تمہیں فدک نہیں دیں گے. خلیفہ وقت نے, مشینری نے, حکومتی مشینری نے اعلان کر دیا, نوٹس جاری ہو گیا. لما جب اجمع ابو بکر خلیفہ وقت نے علی من فاطمہ فدکا, ہم فدک نہیں دیں گے. وبلغھا, جب یہ خبر جناب زہرا کے گوشے مبارک پہ پہنچی, ذالکا فدخلت علیہ, فدخلت فا کہتے ہیں پس, فوراً جیسے ہی پتہ چلا حجرے میں موجود جناب زہرا کو یہ سرکاری مشین نے اعلان کیا کہ فدک نہیں دیا جائے گا, فدخلت علیہ, داخل ہوئی کس پر؟ خلیفہ پر, حاکم کے سامنے. توجہ رکھیے گا, وفتحت الکلام بحمد اللہ وثناء علیہ والصلاۃ علی الرسول, خدا کی حمد و ثنا اور رسول پر درود و سلام کے بعد کہا, خطبہ دیا. مد مقابل کون ہے؟ وہ نظریہ ہے جو کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا کافی ہے. کب؟ کہ جب رسول اللہ کے آخری دن ہیں اور کہا کہ قلم و دوات لے آؤ, تو کہا کہ نہیں رسول اللہ جو ہے وہ اس حالت میں نہیں کچھ لکھ سکے, ہمیں ان کا زیادہ پاس اور زیادہ خیال ہے, ہم ان کے زیادہ ہمدرد ہیں, لہذا ہم انہیں لکھنے نہیں دیں گے, یہ اس ہزیان کی کیفیت میں ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہر کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی. یہ نظریہ ہے, یہ تھاٹ ہے, یہ فکر ہے, یہ آئیڈیالوجی ہے. جناب زہرا کس کے مقابلے میں گئی ہے؟ اس تھاٹ کے مقابلے میں, اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں, اس فکر کے مقابلے میں گئی ہے. توجہ, یعنی ون ٹو ون مقابلہ ہے, یعنی کوئی دس صدیوں کا فاصلہ نہیں کہ آج میں بیٹھ کر مثلا اس زمانے میں کیا بات کروں. جناب زہرا ان افراد کے سامنے جا کے کلام کر رہی ہیں کہ جس نے منع کیا ہے, جس نے روکا ہے. توجہ رکھیے گا, اب جناب زہرا کا استدلال دیکھیے. یہ استدلال ہمارے لیے راہ گشا ہے, نہ یہ تین کو پیر کے نیچے اور پانچ کو ہاتھ میں رکھو, نہ یہ اصل قرآن لے آئے ہیں اور نیا قرآن لے آئے, نہ یہ ٹاکنگ, نہ وہ تبرک کو گالی بنانے والے. توجہ, یہ تینوں رجحانات اور تینوں فکر جو ہے عزیزان گرامی, یہ سیرت اہل بیت کے خلاف ہے. جناب زہرا کا استدلال کس کے سامنے؟ دس صدیوں کے بعد جا کے خطاب نہیں کر رہی ہیں, اس شخص کے سامنے جا کے کہہ رہی ہیں جسے منع کیا ہے. دلیل سے بات کی, استدلال سے بات کی ہے, 20 کے قریب آیات کی تلاوت کی ہے شہزادی کونین نے. توجہ رکھیے گا, لہذا جناب شہزادی کونین نے پہلے ہی مرحلے پر جا کر ایک ایسا تیر مارا ہے. اب یہ جو روایت ملتی ہے کہ جناب زہرا جب تشریف لاتی تھیں, جناب عائشہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے, چومتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زبان زدہ خاص و عام تھی یہ روایت. اور جناب عائشہ سے روایت, اس زمانے کے مسلمان جانتے تھے کہ سب سے پہلی ہستی کہ جب رسول سفر پہ جائے, سب سے پہلے, سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے تھے وہ جناب زہرا ہوتی تھی, اور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلی ہستی جس کی زیارت کیا کرتے تھے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک تھی. یہ روایت زبان سے خاص و عام تھی, مسلمان جانتے تھے. ایسے مجمع میں جہاں قاری قرآن ہیں, حافظ قرآن ہیں, رسول کے صحابی ہیں, ان کے بڑے بڑے پاسٹ ہیں, اچھے روشن شاندار ماضی ان کے موجود ہیں, سب مخالف نہیں ہیں, توجہ رکھیں, سب فدق کے نہ دینے پر راضی نہیں ہیں, وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہیں. جا کے خطبہ دیتی ہیں، اپنے مکنے کو آگے کرتی ہیں جو ہاتھ تک آتا، اوپر سے چادر اوڑھتی ہیں جو پیر تک لٹک رہی ہے، اور پھر صرف تنے تنہا نہیں آتی، چند خواتین کے ساتھ تشریف لاتی ہیں، ابوت و جلال کے ساتھ آتی ہیں جناب فاطمۃ الزہرا. اس کے بعد آنے کے بعد در حقیقت اب دیکھنا یہ ہے کہ سنت کا دعویٰ کرنے والے، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے کتنے کتاب خدا پہ عمل کرتے ہیں. کتاب خدا کیا کہہ رہی ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے اسے لے لینا، جس چیز سے روکے اسے رک جانا. ابھی آیت مسلمان اس زمانے کے مسلمان ہیں، ابھی رسول کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مہینہ بھی نہیں گزرا ہے. عزیزان گرامی، یہ روایت ان کے اذہان میں موجود تھی. بی بی گئی ہیں، کہا کہ اب دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میں سنت رسول کا احیاء کرنے والا کون ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مجمع میں کون ہے کہ جو جناب زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. جو نہیں اٹھا، جناب زہرا نے مہر تصدیق سبت گرد کی اس کی صحابیت پر، اس کی مسلمانیت پر، کہ تم نام سے تو دعویٰ کر رہے ہو، اپنی زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن تم عملاً رسول کی سنت و سیرت پر عمل پیرا نہیں ہو. یہ پہلا حملہ ہے جناب زہرا کا ان افراد کے لیے جو حسبنا کتاب اللہ کا. یہ دیکھ تھاٹ تھا، لیکن دلیل سے بات کی ہے، قرآن سے بات کی ہے، توجہ رکھے گا، استدلال سے بات کی ہے. میں نے کہا مولانا علی کو نہیں ہے موقع کہ مولا آ کے خطاب کرے، اصحاب خاص کو موقع نہیں. یہاں پہ کون ہے؟ یہ حلقہ وصل ہے امامت و نبوت کے درمیان. جناب زہرا تشریف لاتی ہیں اور 20 کے قریب آیات کی تلاوت کرتی ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد والے. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں بی بی نے جو پہلی آیت فرمائی ہے وہ یہ تھی، لیکن پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے. آیت پوری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور دیکھو، ہرگز ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان حالت میں اپنی جان دو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صرف مسلمان حالت میں مرنا. یہ پہلی آیت ہے جناب زہرا کی، اور جناب زہرا نے اس آیت کا یہ حصہ پڑھا ہے، فتق اللہ یا ایھا الذین آمنوا کو چھوڑ کر کہا پس اللہ کا تقوی. کس کے سامنے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ جو قاریان قرآن ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو رسول کی نیابت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو رسول کے مسند میں بیٹھے ہیں، جو رسول کے بعد حاکم و جانشین ہونے کے مدعی ہیں، ان کے سامنے کر رہی ہیں. یہ دلیل بتا رہی ہے، یہ استدلال بتا رہا ہے. اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے قرآن سے یہ کہا، وہ کتاب اللہ بین اظہرکم، کتاب خدا تمہارے درمیان ہے. سورہ غافر کی آیت پڑھی، پھر این توفکون، کہاں لوٹے جا رہے ہو حق کو چھوڑ کر، کہاں واپس پلٹے جا رہے ہو؟ اب یہ ان افراد کے سامنے نہیں کہ میں آ کر مثلا انگلش میں لیکچر دوں، سامنے میرے کے جی ون کا بچہ بیٹھا جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مثلا میں عربی میں خطاب شروع کر دوں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ بی بی ان کے سامنے خطاب کر رہی ہیں جو درس قرآن میں، درس رسول میں، سنت رسول کو دیکھنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، مسافہ کرنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں، جان نثار کرنے والے ہیں، اپنی خوشی غم میں رسول اللہ کو بلانے والے ہیں. یہ وہ افراد ہیں، ان کے سامنے جا کے کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر آیت جو بی بی نے تلاوت کروائی ہے ایک راہ گشا ہے، راہ گشا. آئمہ کی سیرت میں قرآن سے استناد اور تکیہ بہت ملے گا. مثلا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں تو حضرت موسیٰ جب فرار کر رہے تھے، نکل رہے تھے، تو اس وقت جو آیت پڑھی تھی وہ امام نے پڑھی. اس کے بعد مثال کے طور پر جب علی اکبر جا رہے ہیں تو کوئی اور آیت پڑھی، جب کوئی اور جا رہا ہے تو کوئی اور آیت پڑھی، جب نو کے نیدہ پہ ہیں تو مثلا کوئی اور سورہ کہف کی آیت پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی حساب کتاب کے، ہر چیز حساب کتاب شدہ ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کون ہے؟ وہ باعظمت ہستی ہے کہ جس کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے خلق فرمائی. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو جناب زہرا کی عظمت کو بیان کرتی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب زہرا کے نور کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام جعفر صادق سے سوال ہوا کہ مولا بتائیے جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لم سمیت فاطمہ الیل الشرائع نے شیخ صدوق نے الیل الشرائع میں لکھا ہے، فرمایا ان اللہ عز و جل خلقہ من نور عظمتہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ زہرا کو اپنے بعظیم اور عظمت والے نور سے خلق کیا ہے. فلما اشرقت و اضاءت، جب یہ نور پھیل گیا صحیح، و اضاءت روشنی دینے لگا، ٹھیک ہے نا، اضاءت السماء والارض، تو اس سے زمین و آسمان روشن و منور ہو گئے. وغشت ابصار الملائکہ، اور یہ نور اتنا چمکا کہ ملائکہ کی آنکھیں چندیانے لگی، نظر نہ آنے لگا انہیں. خرت الملائکہ للہ ساجدین، عظمت خدا کو دیکھ کر ملائکہ سجدے میں گر پڑے. قالوا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، فرمایا اے اللہ بتا یہ کیسا باعظمت و باہیبت نور ہے کہ جس نے ہم سے دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے. فاوحى اللہ الیہم، پر اللہ نے وہی نازل کی، فرمایا ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا ایک حصہ ہے، یہ میرے نور کا ایک حصہ ہے. وہ اسکنہ فی سمائی، جس کو میں نے آسمانوں میں سکونت دی ہے. خلقتہ بعظمتی، اس کو اپنے عظمت کے ساتھ خلق کیا ہے، اپنی پوری مشیت خدائیت کے ساتھ اسے وجود دیا ہے. اخرجہ من صلب النبی من انبیائی، لیکن اس نور کو ابھی نہیں نکالوں گا، اس نور کو انبیاء کی ذریت میں سے آنے والے نبی کی ذریت میں قرار دوں گا، وہاں سے قرار. اس کے بعد فرمایا افضلہ علی جمیع الانبیاء، وہ نبی آخری نبی جس کے صلب سے نکالوں گا وہ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتا ہوگا. ومن ذلک النور الائمہ، اور پھر اس نور سے ائمہ طاہرین کے نور کو نکالوں گا. یفرحون بامری، جو میرے امر پر خوشحالی کا اعلان کریں گے. ویہدون الی حقی، اور میرے حق کی جانب دعوت اور ہدایت دینے والے ہوں گے. واجعلہم خلفائی فی الارض بعد انتفاء وحی، اور جب وحی کا راستہ بند ہو جائے گا، وحی منقطع ہو جائے گی، تو میں ان ائمہ کو ہدایت کے لیے زمین میں بھیجوں گا. یہ ہے عظمت جناب زہرا، یہ ہے بی بی کی وہ عظمت کہ جس کو کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کو کیا جانو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہا کہ وما ادراک ما سر الفاطمہ، تمہیں کیا معلوم فاطمہ زہرا کس راز الہی کا نام ہے؟ جس طرح شب قدر پوشیدہ ہے، اسی قدر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور مقام بھی لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہے. بس اس بنا پر مادر سعادت کا حق ہے. اب یہ آیت جب پیش کی تو یہ کن کے سامنے پیش کی؟ وہ افراد جو مد مقابلے مدعی خلافت کے، رسالت کے، نیابت کے. یہ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ کوئی مکتب طفل مکتب نہیں ہے کہ جن کو کچھ نہیں پتہ، سب پتہ ہے. لہذا ایک ایک آیت کو چنو. واقعی میں نے عرض کیا کہ اس مناظراتی سوچنے کہ تین کو پیر کے نیچے، پانچ کو ہاتھ میں رکھو، یہ نیا قرآن لے کے آ جائیں گے، وہ فلاں گالی دیتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، تبرہ کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس سوچ نے اہل بیت کی تعلیمات پر پردہ ڈال دیا ہے. اور یہی وجہ آج کسی شیعہ سے پوچھا جائے بتاؤ خود فدا کی بیوی نے کیا کہا، کہا کہ فدا کا مطالبہ کیا ہے. ہو فدا کا مطالبہ 20% ہے، باقی 80% کہاں ہیں؟ یہ روایت، یہ آیت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہرگز نہ مرنا، مگر یہ کہ تم با تقوی اور با ایمان مرو. قرآن کریم اتقوا اللہ بہت، اے ایمان لانے والا تقوی اختیار کرو، لیکن حق کا تقاتے ہی، یعنی تقوی کا جو حق ہے اس کو ادا کرو. یہ اسی ایک ہی جگہ پر آیا ہے، توجہ رکھیے گا. بس پہلی آیت کا استدلال بی بی کا بلا وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے، حساب کتاب شدہ ہے. کون ہے؟ عالمہ ہے. اچھا بی بی نے اس خطبے میں پوری پوری آیتیں نہیں پڑھی ہیں، کچھ کچھ حصے پڑھے ہیں، اور جو زہبت ہے جاننے والے تھے ان کو پتا ہے کہ یہ آیت قرآن پڑھ رہی ہے. آیات کا چناؤ اور پھر اس کو اپنے خطاب میں جگہ دینا ایک خاص حیثیت اور ایک خاص وضعیت کے ساتھ، یہ بی بی کا کمال، یہ بی بی کا ہنر ہے. یہاں تک کہ عبد المنیم، ڈاکٹر عبد المنیم کہتے ہیں کہ میں سننی تھا، اس خطبے نے مجھے شیعہ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، بنور فاطمہ اہتدیتو، میں فاطمہ زہرا کے نور سے ہدایت پایا ہوں. کہتے ہیں میں شیعہ نہیں تھا، میں کسی مجلس میں گیا، خطیب یہ خطبہ پڑھ رہا تھا جنب زہرا کا، کہا یہ خطبہ میرے دل پہ ایسا لگا جیسے کسی نے تیر میرے دل پہ بیوس کر دیا ہو. کہا کہ لا تخرج من شخص آتی، یہ خطبہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، وہ ان کان عالم، یہ اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو عالم و فاضل ہو قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی. میں نے پوچھا بتاؤ یہ کس کا خطبہ ہے؟ کہا کہ یہ بنت رسول کا خطبہ ہے. کہا کہ مجھے دو پڑھا، اور پھر میں نے تحقیق کرنی شروع کی، توجہ رکھے گا، تحقیق کرنی شروع کی، کیا ہوا؟ شیعہ ہو گیا. بنور فاطمہ اہتدیت، ہو کتاب کا نام لکھا کہ میں فاطمہ زہرا کے نور سے ہدایت پانے والا ہوں. بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. بس ایسے نگر میں یاد رکھے گا، یہ خطبہ تا قیامت ہر شیعہ اور منتظر کے لیے لازم ضروری ہے. اس خطبے، اس آیت میں جو بی بی نے پیش کی، دو خطاب ہیں، دو اہم پیام ہیں، دو اہم میسیجز ہیں، ایک تقوی اور ایک حسن عاقبت. حسن عاقبت یعنی ایمان کے ساتھ مرنا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا. انشاءاللہ بس اسی پر میں اپنے اعراض کو پیش کروں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ہم سب دنیا کی گاڑی میں سوار ہیں اور زندگی کے راستے کو طے کر رہے ہیں. گاڑی آپ کے جس پہ آپ سفر کرتے ہیں وہ آپ کی آفس کے کمرے تک آپ کو نہیں لے جاتی، وہ پارکنگ تک آپ کو لے جاتی ہے. گاڑی کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے. آپ گھر آ رہے ہیں تو بیڈ روم تک اور ٹیبل تک آپ کو نہیں لے کے آئے گی، کار پورچ میں آپ کو گاڑی پارک کرنی پڑے گی. دنیا کی گاڑی میں ہم سوار ہیں، اس گاڑی کو چھوڑنا ہے ہم نے. جیسے کہ اس مرحوم کے لیے آج پہلی برسی ہے، اس نے زندگی گاڑی کے ساتھ جتنا سفر کرنا تھا زندگی کی شاہراہ پر سفر کیا. زندگی کی شاہراہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ زندگیاں اینڈ نہیں ہو رہی ہے، زندگی باقی ہے. ایک فیز ختم ہوا ہے، دوسرا فیز باقی ہے. چار قسم کے راستے تصور کیے جا سکتے ہیں اس سفر میں. ایک بالکل ہموار راستہ ہے، پلین جیسے ہائی وے ہوتا ہے. ایک چڑھائی کا راستہ ہے، ایک ڈھلواں سطح کا راستہ ہے، اور ایک رکاوٹوں کا راستہ ہے. ہماری زندگی میں یہ چار اب معمولاً جو تصور آتا ہے کہ گوشت والا علاقہ جا، بھائی بڑی احتیاط سے گاڑی چلانا ہے. کیوں چلانا ہے بھائی؟ وہاں پہ کھائیاں ہیں، ڈھلواں سطح ہے، اترائی ہے، چڑھائی ہے، بہت احتیاط سے انہاڑی آدمی نہیں چلا سکتا. یہ کہتے ہیں نا بہت احتیاط سے، ہر زیادہ کہتے بھائی وہاں. لیکن اگر ایک ہائی وے ہے، ایک ہموار زمین ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں، مثلا یہاں سے آپ نے حیدرآباد جانا ہے اور آپ نے لاہور جانا ہے، تو آپ جب ہائی وے پہ سوار ہو گئے تو آپ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں. ہر راستے کے اپنے خطرات ہیں. جو چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری کہ لو گیئر میں گاڑی چلائے، بریک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ اگر آپ کو رکنا ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی پیچھے جائے، پیچھے والی گاڑی ٹکرا جائے. اگر آپ نے اترنا ہے وہ بھی لو گیئر میں چلانی ہے آپ نے. بریک کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ گاڑی کنٹرول میں رہے، تاکہ کسی سے نہ ٹکرائے، کھائی میں نہ گرے. جو رکاوٹوں کا راستہ ہے اس میں بھی یہی صورت حال ہے کہ اگر رکاوٹ نظر آ رہی ہے تو آپ 120 کی اسپیڈ پر ہیں تو فوراً آپ کو اپنی اسپیڈ کو ریڈیوس کرنا پڑے گا، اور ایسے اگر کرنا پڑے گا کہ آپ گاڑی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ گاڑی ڈس بیلنس نہ ہو. اور ہموار زمین تو بہرحال ہے، تو ہم سب یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہموار زمین میں عزیز علی گرامی کوئی اتنا خطرہ نہیں ہوتا. لیکن ہموار زمین میں یا ہائی وے پر ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نیند کا آ جانا. معمولاً جو تصادفات یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہائی ویز پر وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ نیند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تصادفات تیز رفتاری کے باعث ہو جاتے ہیں. انسان کی زندگی بعض اوقات نارمل لائف میں، بلکہ نارمل وے میں، نارمل ٹون میں چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہائی وے پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے اگر آٹومیٹک ہے تو ایک پیر تو آپ کا ہے، پھر ہی آپ نے جو ہے نا وہ 120 پر گاڑی ڈال دی، 3 میں، اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ضروری ہے کوئی تمہارے برابر میں بیٹھا ہو جو تمہیں آگاہ بیدار کرے, ہوشیار کرے. دیکھیں یہ بی بی کے خطبے کے وہ حصے ہیں, یا بی بی نے جو آیات پیش کی وہ حصے ہیں, ہر آیت میں ایک نہ ایک پہلو موجود ہے جو بی بی اس زمانے کے مسلمانوں کو یاد دلا رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ بی بی کے خطاب اس زمانے کے صرف مسلمانوں, خلیفہ یا اس زمانے کے صحابہ کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, جو پردے میں خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے, ہر شخص کے لیے بی بی کا یہ کلام موجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ تھا. ہاں ان میں سے کچھ خطاب مخصوص ہے ان لوگوں سے, اس پہ دلیل دی, استدلال دیا, وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہماری ڈبیٹ ہوتی ہے, ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو جو نارمل وے میں ہماری روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے ہم ایزی ہو جاتے ہیں, یوز ٹو ہو جاتے ہیں, یہ وہ خطرہ ہے کہ جہاں پہ نیند آ جاتی ہے. یہاں برابر میں کوئی ہونا چاہیے کہ جو معمولاً تمہیں بیدار کرے. اس لیے جو ٹرک ڈرائیور یا بس ڈرائیور ہوتے ہیں معمولاً اسموکنگ کرتے ہیں, یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں, یا کوئی نہ کوئی میوزک یا کوئی نہ کوئی ریکارڈنگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ بیدار رہیں. اگر یہ نہ ہو تو مثلاً کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ان سے باتیں کرتا رہتا ہے, یا آپ کبھی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے طبیعت کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس کے ساتھ باتیں کرتے رہو تاکہ نیند نہ آ جائے. ایسا نہیں کہنا یہ جو نارمل لائف میں ہے نا, خصوصاً شادی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل نارمل لائف میں چل رہے ہیں, لیکن یہی وہ ایج ہوتی ہے, یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نیند آنے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں. کوئی دوست آ گیا, کوئی رشوت آ گئی, کوئی اضافی پیسہ آ گیا, کوئی جھوٹ کے ذریعے سے کاروبار آ گیا, توجہ رکھیے گا, کوئی فلم آ جائے نوجوانوں کے لیے. معمولاً نوجوان 18-20 سال کے نہ بیماری ہے نہ کوئی ٹینشن ہے, باپ کما رہا ہے, بیٹا خرچ کر رہا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو یہاں پر کیا نارمل وے میں گویا کہ آپ کی گاڑی ہے, ایک ہائی وے پہ اسموتھ وے پہ جا رہی ہے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہیں پہ ایک دوست آئے گا, یہاں پہ ایک کوئی گرل فرینڈ کے نام سے آئے گا, ایک بوائے فرینڈ کے نام سے آئے گا, ایک نیٹ فلکس کے نام سے آئے گا, ایک فلم کے نام سے آئے گا, ایک انٹرنیٹ کے نام سے آئے گا, کسی نہ کسی طرح آئے گا, آپ کو سلانے کی کوشش کرے گا. یہاں پر ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جو بیدار کرے. عقبہ زمانے پیغمبر میں کافر تھا, رسول اللہ کے پاس آ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو گیا, اس کے ساتھی عبید نے اس سے کہا تو کیوں مسلمان ہو گیا بھائی, تیرا دین تو کافروں والا تھا. یہ گیا اور دوبارہ سے وہ کافر ہو گیا, رسول اللہ کے پاس جا کے کہا, قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا, رسول کے ساتھ ہوتا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا جو مجھے صلاح رہا ہے. عبید نے اس کو صلاح دیا. ہماری زندگی میں بھی اتفاقات ہیں عزیزان گرامی کہ جب ہم نارمل وے میں ہوتے ہیں سو جاتے ہیں. یہ سلانے والی ہو سکتا ہے زوجہ ہو, یا زوجہ کو سلانے والا شوہر ہو, یا کوئی ایسی پیشکش ہو, یا مٹھائی کا کوئی ڈبہ ہو جس کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو خریدا جائے, یا کوئی رشوت ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. یا نوجوان کی زندگی میں دوست یار ہوتے ہیں وہاں پہ ضروری ہے. زہیر ابن قین بھی اپنی نارمل ایک لائف کو گزار رہا تھا, بالکل اسموتھ وے میں جا رہا تھا, امام حسین کے ساتھ ساتھ سفر ہو رہا ہے لیکن بچ رہا ہے امام حسین سے. لیکن اس کو بیدار کرنے والی اس کی بیوی تھی, توجہ رکھیے گا, اس کو بیدار کرنے والی اس کی بیوی ہے کہ دیکھو تم غلط ڈرائیونگ کر رہے ہو زہیر, تم غلط راستے پہ جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, تمہیں حسین کے ساتھ جانا چاہیے. ایک بیدار کرنے والا ہونا چاہیے. ابو حمزہ سمالی کا نام آپ نے سنا ہے, یہ دعا ابو حمزہ سمالی جو چوتھے امام کی ہے, سحر میں پڑھی جاتی ماہ رمضان کے, وہ ڈیڑھ دو گھنٹے کی دعا ہے, امام نے تعلیم دی. ابو حمزہ کون ہے؟ ابو حمزہ در حقیقت کون ہے؟ چار اماموں کا شاگرد ہے, امام چہارم, امام پنجم, امام ششم, امام ہفتم. امام صادق فرماتے ہیں ابو حمزہ تمہیں دیکھتا ہوں میرے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر, کیسا شاگرد ہے امام کا یہ. امام صادق کہہ رہے ہیں کہ اے ابو حمزہ, وہ امام جو لوگوں کو سکون دینے والا ہے اس کے دل کا سکون کون ہے؟ ابو حمزہ. ابو حمزہ کون ہے؟ کو نماز کو نماز فجر 20 دفعہ پڑھتا ہے؟ نہیں. دو دن میں قرآن ختم کر لیتا ہے 5؟ نہیں. کوئی مجرب عملیات کی دعا محفوظ بیگ ایجنسی سے لا کر اس کے ورد پڑھنے لگتا ہے؟ نماز روزہ کچھ نہیں کرنا, بی بی بے پردہ, بھلے حلال حرام کی پرواہ نہیں, بچوں کو لیز کھلا اور کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق دے. حرام کھلا رہے ہو, بے پردہ پھرا رہے ہو, جی ذبح شرع کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور مجرب عملیات. اب یہ ابو حمزہ کے یہ اعمال تھے؟ نہیں. کیا تھے؟ ابو حمزہ نے کیا کیا تھا؟ ابو حمزہ نے امامت کی راہ میں قدم اٹھایا تھا, ولایت کا ساتھ دیا تھا. امام مدینے میں, ابو حمزہ کوفے میں. کہا کہ ہم تو مدینے نہیں جا سکتے, کیا کریں, بے خیال ہو جائیں, بے طرف ہو جائیں, سائڈ پہ لگ جائیں, وہ امام جانے وہ جانے. نہیں,
ان کی یاد میں جلسہ منعقد کر رہا ہے، ان کی یاد کلاسیں منعقد کر رہا ہے، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، مسجد میں موجود ہیں، کلاس درس شروع ہو گئی، درس دے رہے، امام کا پیغام پہنچا رہا ہے. ایک عورت آتی ہے زنانے میں مسجد میں، دیکھتی کوئی بات کر رہا ہے، کہا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ یہ کلاس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے. کون ہے یہ؟ ابو حمزہ. کون ابو حمزہ؟ کہا چھٹے امام کا شاگرد. کہا چھٹے امام کون؟ کہا کہ تم شیعہ نہیں ہو؟ خواتین سے بات چیت ہو رہی ہے. کہا کہ تم شیعہ نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں. کون ہوں؟ کہا کہ بنت آئین ہوں. بنت آئین؟ بنت آئین کون؟ چھٹے امام کا ایک نمبر کا دشمن. کہا کہ اچھا ابو حمزہ سے مل سکتے؟ کہا سوال جواب ہوں گے، تم پردے کے پیچھے بیٹھ جانا. ابو حمزہ نیچے اترے، اس نے کہا مجھے سوال ہے، سوال کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ میرا باپ جو چھٹے امام کے بارے میں کہتا ہے اور یہ جو ممبر میں بیان کر رہا ہے، یہ آپس میں میچ نہیں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. توجہ رکھیے گا، بعض وقت خدا جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک نوجوان رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے زنا پسند ہے، بدکاری پسند ہے. اللہ اکبر، انسان اس نہج پہ چلا جائے، اپنی زبان سے کہے مجھے فلاں گناہ پسند ہے. رسول اللہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم طاہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. اے خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے، اے خدا اس کی روح کو پاک کر دے، اس کو اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، عفت و پاکدامی عطا فرما. اب رسول اللہ بچا، اب بتاؤ. کہا کہ رسول اللہ اب مجھے بدکاری سے نفرت آتی ہے. بعض اوقات ہدایت دینے چاہتے ہیں آئمہ اور رسول، ایسے ہدایت دیتے، مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. اس نے کہا کہ یہ باتیں جو میرے باپ نے بتائی ہیں، جو میں سن رہی ہوں، یہ میچ نہیں کر رہی. وہیں پر شیعہ ہو گئی. اس کے 10 بھائی ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ نارمل وے میں جب انسان جا رہا ہے تو وہاں پہ جگانے والا ہونا چاہیے، کوئی دوست، کوئی قرآن، کوئی تسبیح، کوئی روایت، کوئی دعا، کوئی نماز شب، کوئی نہ کوئی ہو جو تمہیں بیدار کرے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جب نوجوان 20 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا آپ نے علی شنے جدو و جتو ہے دو. دیکھو نارمل وے میں مت جاؤ، اسموتھ لائف نہیں ہے تمہاری، جدو کوشش کرو، اسٹرگل کرو. 30 سال کا ہوتا ہے پھر ایک فرشتہ آتا ہے، پھر 40 سال کا ہوتا ہے پھر روایت، ایک فرشتہ آتا ہے پھر روایت، تفصیل ہے لیکن میں اس میں بارے ہونا نہیں چاہتا. اب اس نے کہا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ 10 بھائی اس عورت کے، آئیوں کے 10 بیٹے، ایک بیٹی، ایک بیٹی شیعہ ہوئی. کیا کروں؟ کہا کہ جا کر اپنے بھائیوں کا شکار کرو، ایک ایک کر کے کوشیا کرو. یہ جاتی ہے ابو حمزہ کے ہاتھ پر، امام کا کلمہ پڑھنے والی بنت آئین جاتی، ایک ایک کر کے اپنے بھائی کو شیعہ کرتی ہے، بیدار کرتی ہے. دیکھیں بیدار کرنے والا اگر آ جائے، دوست آ جائے، بعض اوقات دوست بیدار کر دیتے ہیں، بعض اوقات دوست ہی لے ڈوبتے ہیں. عزیزانی کے نامی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے فرینڈشپ نہ کی ہوتی، اس سے رفاقت نہ کی ہوتی، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کیا ہوتا. انسان افسوس کرے گا، اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوا، یہ جاتی ہے ایک ایک کو شیعہ کرتی ہے. ان 10 بھائیوں میں سے ایک کا نام زرارہ ہے. زرارہ کون ہے؟ زرارہ بن آئین، امام جعفر صادق کا ایک فرض لیول پہ جو امام کا شاگرد ہے وہ زرارہ ہے. زرارہ کون ہے؟ کہ جو امام سے حدیثیں نقل کر رہا ہے. میں کی درود بھیجیے محمد وال محمد. تو یہ اسموتھ وے میں کوئی جگانے والا ہونا چاہیے. عزیزانے کے لمحے جناب ظاہر کہ یہ تقوی، یہ تمہارے 4 در حقیقت راہیں ہیں جن میں تم چل رہے ہو. ایک اسموتھ وے، دوسرا کیا ہے؟ سر بالائی، یعنی اونچائی کا راستہ، چڑھائی کا راستہ. وہاں پہ بھی ضروری ہے انسان بہت بی کیئرفل ہو کے گاڑی چلائے. آسان راستہ نہیں ہے گاڑی کو سلو گیئر میں چلانا اور پھر مقصد تک پیچ و خم کے ذریعے سے پہنچا دینا. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو ہمیں اونچائی کی طرف لے جا رہی ہے، نماز ہے جس سے ہم بعض اوقات چڑھ جاتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ ساری چیزیں، پردہ ہے، اخلاقیات ہے، ماں باپ کا احترام ہے، بڑا سخت ہوتا ہے. بعض اوقات بچوں کی سائنس اور کیمسٹری جو ہے وہ والدین سے نہیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن والدین کے لیے قرآن کا اف نہ کہو، بد دعا بھی دیں تو ان کے حق میں دعا کرو. توجہ رکھیے گا، نوجوان بچے موجود ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ بھی کریں آپ، ماں باپ کا دل مت دکھائیں. یاد رکھیے گا، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ دنیا سے بھی گیا، آخرت سے بھی گیا. ایک بچہ مجھے کال کرتا ہے باہر ملک سے،
کہتا ہے میری ماں مجھے بہت برا کہتی ہے, بہت برا کہتی ہے, وہ حقیقت کو نہیں سمجھتی. میں کہ وہ جتنا بھی جو بھی کچھ کہتی ہے تم اس کے حق میں دعا کرو, جتنا بھی تمہیں کہے تم اس کے حق میں دعا کرو, تم سے دعا جو ہے وہ چھٹنی نہیں چاہیے. لہذا جو چڑھائی کا راستہ ہے اس میں ضروری ہے, چڑھائی کا راستہ کیا یہی, دل نہیں چاہ رہا میں نماز پڑھوں, نماز آپ ڈیڑھ بجے سوئیں لیکن صبح نماز کے لیے پانچ بجے اٹھنا ہے آپ نے, وہ مشکل ہے لیکن کرنا ہے. اسی طرح ڈھلما سدا کا راستہ جہاں پر نشیب ہے, خوب گاڑی خود بہت بہت تیزی کے ساتھ جائے گی, ایک گاڑی کا اپنا ویٹ ہے, گاڑی کی اپنی اسپیڈ ہے, ایک جو ہے وہ کشش ہے جو اسے کھینچ رہی ہے. لہذا لو گیئر میں گاڑی چلانی ہے, سلو چلانی ہے, ٹکرانا نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. زیادہ تر جو عزیزان گرامی تصادفات ہوتے ہیں یہ اس ایج میں ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, جب ہم سرازیر میں ہوتے ہیں, نشیب کی طرف جا رہے ہیں. نشیب دو موقع پر انسان کو نشیب فیس کرنے پڑتے ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دو چیزوں میں, ایک غضب غصہ اور ایک شہوت پرستی خواہش پرستی, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ کھائی میں لے جا کے گرا سکتی ہیں. حضرت نوح سے شیطان نے کہا, مکالمہ وہ کہا کہ تم کہاں کہاں ہوتے ہو, کہا کہ میں تین مقامات پر ساتھ ہوتا ہوں, ایک جب انسان غصہ کرتا ہے, ایک انسان جب نامحرم عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے بند کمرے میں, اور ایک وقت جب وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تین مقامات یہ وہ ہیں کہ جہاں پہ انسان نے ٹکرانی ٹکرانا ہے. لیکن اگر اپنی غصے اور شہوت کو کنٹرول کر لیا عزیزانی کرامی, ایک شخص کہتا ہے امام رضا کہ شہر میں جا رہا تھا رات کے وقت خیابان کے کنارے, مجھے ایک جوان لڑکی کھڑی نظر آئی, تو مجھے کسی نے آواز دی, آواز زنانی نہیں تھی, کسی نے آواز دی پیچھے لوٹو پیچھے گیئر لگاؤ پیچھے, ریورس گیئر لگایا. تو معمولاً جو خواتین ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جسے فرشوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, اس سے پوچھا چلو گی, اس نے کہا چلو, اس نے پوچھا کہ کیا دو گے اس عورت نے, تاکہ اچھے اسٹینڈرڈ کی تنخواہ, اچھی جاب, انشورنس, میڈیکل, جو تم چاہو. عورت نے کہا میرا مذاق اڑا رہے ہو تم, نہیں. بیٹھ گئی عورت, مشرق سے 40 کلومیٹر دور اس کا کارخانہ تھا, اس کی فیکٹری تھی, وہاں لے کے گیا اور اپنی جو اس کے اسسٹنٹ تھے ان سے کہا کہ اس کو جا کے فلاں ٹیبل پہ بٹھا دو, اس سے کہو کہ کام کریں. پہلے ہی مرحلے اس سے نہیں کہا کہ ڈاکیومنٹس لے کر تم کتنی پڑھے لکھی ہو, کیونکہ اگر میں نے کہا کہ اگر یہ واقعی اس نیت سے کھڑی ہوئی ہے جس نیت سے آئی ہے یہ, تو یہ ابھی بھاگ جائے گی, یہ بچانا چاہ رہا ہے. بعض اوقات آئمہ دوستوں کو, افراد کو, بعض اوقات کسی کلپ کو, کسی آڈیو کو, کسی ویڈیو کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ تصور مت کیجیے کہ امام زمانہ کا ایس ایم ایس آپ کے پاس واٹس ایپ میں آئے گا پھر آپ ہدایت یافتہ ہوں گے. بعض نوجوانوں نے کہا کہ ہم نے امام سے دعا کی اور کسی دوست کا میسج آ گیا, اس نے ہمیں گناہ سے بچا لیا, گناہ کا ارادہ کیا, فلاں دوست نے کہا چلتے فلاں جگہ چلتے, منصرف کر دیا, ہٹا دیا اسے. ابھی کیا ہوا, اس نے کہا کہ اس سے کچھ نہیں مانگنا, اب اس سے کام کیا, اس نے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں, 4-5 گھنٹے گزر گئے, گھر جانا چاہتی ہوں. تو کہیں گے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا یہ بھاگنا چاہ رہی ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اپنے گھر لے کے گئی, دروازہ کھولا, دروازہ فلیٹ کا دروازہ کھولا, جب اندر داخل ہوئے تو نام کا فلیٹ تھا, اندر نہ کوئی فرنیچر نہ کوئی سامان زندگی, ایک ستون کے ساتھ دو بچے, ایک 7 سال کا اور 3 سال کا, ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. جس ستون کے ساتھ رسی سے باندھا گیا ہے ان کا بدن سرخ ہو گیا تھا, پانی کا پیالہ رکھ دیا تھا, ٹوٹی ہوئی روٹی کے ٹکڑے ان کے پاس تھے, پانی کا پیالہ بچوں نے گرا دیا تھا ہاتھ پیر مار کے, اب جو روٹی کا ٹکڑا تھا وہ کچھ کھایا کچھ پھینک دیا. اے میں نے یہ دیکھا جلال خالق, یہ کیا معاملہ ہے, توجہ رکھے گا کہ نہیں یہ ہے میری زندگی. آج میرا پہلا دن تھا کہ میں نے نیت بد کی کہ میں ایک حرام طریقے سے جا کے قصب معاش کروں, میں جب خیابان پر آئی اللہ اکبر, واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے کہ جب میں خیابان پہ آئی تو مجھے گنبد نظر آیا امام رضا علیہ السلام کا, میں نے کہا امام رضا کہ آپ کی غیرت گوارہ کرے گی,
کہ آپ کی ماننے والی جسم فروشی کرے؟ اللہ اکبر. کہتی یہ میں کہہ کے کھڑی ہوئی تھی کہ تمہاری گاڑی آ گئی. امام رضا بعض وقت ہدایت دینا چاہتے ہیں, اس طریقے سے بیدار کرنے والا ہونا چاہیے عزیزان گرامی, بیدار کرنے والا ہونا چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر.
ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. شہوت کو کنٹرول کرے. بعض اوقات لوگوں نے لکھا ایک نگاہ بد, نگاہ حرام, نگاہ شہوت آمیر, گیارہ گیارہ سال تک لوگ اس کے خمیازہ بھگتتے رہے ایک نگاہ بد. لہذا دھنما سطح پر نشیب میں تقوی کی گاڑی. تو یہ چار قسم کے وے ہیں ہماری زندگی میں. تقوی کا کام کیا ہے؟ تقوی در حقیقت ان افراد کے لیے بھی کہ جو نارمل وے میں گاڑی چلا رہے ہیں, ہائی وے پر. وہاں پہ تقویٰ کیا ہے؟ دیکھو کوئی بیدار کرنے والا کوئی ساتھی ہو, کوئی خدائی دوست ہو, کوئی مجلس, کوئی ماتم, کوئی نعا, کوئی حدیث, کوئی حدیث قصہ, کوئی قرآن, کوئی تسبیح, کوئی مناجات, کوئی دعا امام کی اٹھا کے دیکھو, کوئی تمہیں بچائے بیدار کرے. ویلا ہم سو جائیں گے. قرآن امام کہہ رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے جب جاگیں گے. آئمہ تو چاہتے ہیں کہ بیدار کریں. جو چڑھائی پہ چڑھا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے. نماز قضا نہ ہو, روزہ قضا نہ ہو, حج قضا نہ ہو, توجہ نہ کریں ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہو, ابھی یہ قرضہ ہے, وہ قرضہ ہے, فلاں ہے, جیسے کہ ہم بہانے کرتے ہیں. نشے بھی راستے میں ہو. اور چوتھا راستہ کون سا ہے؟ چوتھا راستہ وہ راستہ ہے جس میں رکاوٹ نہیں. آپ نارمل جا رہے ہیں, اچانک سے پانی آ گیا, خوب اچانک سے کوئی رکاوٹ آ گئی, کھدائی ہو رہا ہے, ورکنگ ہو رہی ہے, کوئی بورڈ لگا دیا, سائن بورڈ لگا دیا, خوب آپ کنٹرول کر سکیں. یہ چار راستے ہیں زندگی کے رنگ. پہلا پیام اس آیت میں جناب زہرا اس زمانے کے مسلمانوں کو اور آج کے ہم شیعوں کو یہ دینا چاہتی ہیں, تقوی کے ذریعے سے اپنی گاڑی چلاؤ, بریک لگاؤ. تقوی وہ بریک ہے جو تمہیں کبھی ڈس بیلنس ہونے نہیں دے گا. تقوی وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دے گا. یہ مولا کی, مولا علی کی سفارشات میں سے ایک سفارش ہے. توجہ رکھیے گا, تقوی کو اختیار کریں. بی بی کیا فرمانی ہے قرآن کی آیت کے مطابق؟ حق تقاتی اتقوا اللہ حق تقاتی, تقوی اختیار کرو. یہ صرف اس زمانے کے خلفاء اور صحابہ کرام اور صحابیات کے نہیں تھا, یہ مجھ شیعہ کے لیے بھی ہے کہ میں جو امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں, کہاں ہے میرے تقوی کی گاڑی, کہاں ہے میرے تقوی کے بریک, کہاں ہے میری آنکھوں کا تقوی, کہاں ہے میرے کانوں کا تقوی, کیا میری اپنی زوجہ سے گفت و شنید کا انداز تقویٰ کے بغیر ہے یا میں چیختا چلاتا ہوں, کیا میری زوجہ کا مجھ سے بیہیویئر تقویٰ کے مطابق ہے یا وہ چیختی چلاتی بے ادبی کرتی ہے, کیا ہمارے بچوں میں تقویٰ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں, کیا ہمارے ماں باپ میں تقویٰ کا عمل دخل ہے کہ وہ بچوں کی مثلا انسلٹ نہ کریں, ان کی رسپیکٹ کریں. لہذا یہ بی بی کا پیغام خطبہ ہمشیوں کے لیے, ہم منتظرین کے لیے. اور دوسرا پیغام جو اس کا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھو ہرگز نہ مرنا مگر ایمان اور مسلمانی کی حالت میں, اسلام پہ جان دینا. قرآن کا آیت کا دوسرا پیغام یہ ہے. بی بی اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے, تم جو میرے مد مقابل آئے ہو, مجھے روک رہے ہو, مجھے نہیں دے رہے ہو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یاد رکھو کہ جو زہرا کے مقابلے میں آ جائے گا, کیا وہ روایت نہیں سنی, ان اللہ لا یغضب لغضبها ولا یرضاها لرضاها, اللہ تعالیٰ اگر خوش ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کی خوشی سے خوش ہوتا ہے, اور غضبناک ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اور یہ وہ افراد تھے جو جانتے تھے, لہذا پیغام دے رہی ہیں. میں نے عرض کیا کہ روایت میں کہ جب امام آئیں گے قیامت کے دن, ہر امام کے ساتھ ان کا ایک یاور خاص ہوگا, ایک صحابی کوئی دوست ہوگا. امیر المومنین کے ساتھ ان کا کوئی ایک چاہنے والا ہوگا, امام حسن کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, چوتھے امام کے ساتھ, یہ چھٹے امام کے ساتھ, اس وقت میرے ذہن میں تردید ہے, ابو خالد قابلی ہوں گے. ابو خالد قابلی یہ کون ہے؟ یہ کیسانی مذہب کا ہے. کیسانی مذہب کون ہے؟ کہ جو امام حسین کے بعد امام سجاد کو امام نہیں مانتے، بلکہ بعض لوگوں کے مطابق وہ زید شہید کو اپنا امام مانتے ہیں۔ زید شہید نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے لیے دعویٰ کیا تھا۔ چونکہ امام سجاد نے قیام نہیں کیا تھا، زیدیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے، زیدی فرقے کا، یہ زیدی نہیں، زیدی فرقے کا عقیدہ یہ ہے، امام قیام کرتا ہے تلوار سے، چونکہ امام سجاد نے قیام نہیں کیا تھا، لہذا زیدی فرقہ جو ہے امام چاروں کا امام نہیں مانتا۔ ابو خالد قابلی کیسانی مذہب کا ہے، امام کو امام نہیں مانتا، لیکن اس منزل پہ آیا کہ امام کا شاگرد بنا اور اب امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، یعنی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہشام بن حکم کون ہے؟ جسمانی تو خدا کا قائل ہے، خدا کے لیے کہتا خدا کا جسم ہے، قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے، امام سے مناظرہ ہوا، امام کی خدمت میں گیا، امام نے اس کو قانع کیا، تسلیم ہو گیا، امام کو بہترین شاگرد بنا، ایسا شاگرد کہ ایسا مناظرہ کرنے والا، ایسا جواب دینے والا امام کا کوئی اور ثابت تھا ہی نہیں جیسے یہ تھا۔ زبیر کون ہے؟ زبیر تیسرے خلیفہ کا جب چناؤ ہو رہا ہے، جو کمیٹی بنی تھی اس میں زبیر نے 6 رکنی کمیٹی میں مولا علی کا ساتھ دیا ہے، تصور کر سکتے ہیں؟ مولا علی کے حق میں ووٹ دیا ہے، جناب زہرہ کی تدفین میں شریک ہوا ہے، لیکن یہی زبیر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، چڑھاؤ کا عمل، ریزش کا عمل، گراوٹ کا عمل جاری رہتا ہے، عمارت پرانی ہو جاتی ہے جھڑنے لگتی ہے، ایمان کو اگر چھوڑ دیا جائے ایمان بھی جھڑنے لگتا ہے۔ زبیر کا ایمان جھڑنے لگا، جنگ صفین میں علی کے مقابل علم لے کر ہاتھ میں علی کے مقابل آیا، تصور کر سکتا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے ولا تموتن عاقبت بخیری، حسن عاقبت۔ یہ صرف ان مسلمانوں کے لیے بیان نہیں کہ تم شیعوں کے لیے بیان کر رہی ہوں، جناب زہرہ نے سلام پیش کیا، یہ علی میرا سلام میرے بچے حسن و حسین پر اور میرے تمام شیعوں تک پہنچا دینا۔ صرف جناب زہرہ سلام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ خود بھی کس کے لیے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم جو منتظر امام زمانہ ہیں۔ منتظر کی حقیقی شرط، اولین شرط کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری، امام تم سے راضی ہو، خوشنود ہو، امام تم سے راضی ہو جائے، امام تمہاری فائل پر اوکے لکھ دے، سگنیچر کر دے، ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ایسے بہت سارے، اس سے بڑی مثال میں دوں کربلا کی، شمر دل جوشن۔ شمر دل جوشن کون ہے؟ رکاب بے علی میں تلوار چلانے والا، زخمی ہونے والا، قتل کرنے والا، قتال کرنے والا، علی کا صحابی، شمشیر زند رکاب علی۔ نوبت کہاں پہنچی؟ 61 ہجری، کہاں؟ 36 ہجری میں شمشیر زند رکاب علی، اور 61 ہجری میں قاتل حسین۔ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہلاتی ہے، مطمئن نہیں ہو جائیں ہم پیدائشی شیعہ، ہم زیدی، ہم جعفری، ہم قاسمی، تقوی نقوی، دادی نے 5 در 5 کے نام یاد دلا دیے تھے، رٹا دیے تھے، بس وہ کافی ہے، آتے جاتے جو 14 معصومین کے نام لکھتے ہیں علم پر اور دیوار پر، وہ چن لیتے ہیں، بہت بڑے انقلابی اور ماتمی اور حسینی اور زدار بن جاتے ہیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا نہ ہو موت آئے اور بے ایمانی کی حالت میں جاؤ۔ یہ ہے در فاطمہ زہرا، یہ ہے پیام فاطمہ زہرا۔ تصور کر سکتے ہیں؟ علی کے ساتھ لڑنے والا حسین کا قاتل، بہت توڑنی چاہیے۔ ابھی اسلامی انقلابی ایران کی مثال دوں، بہت سے افراد انقلاب کے شروع میں قربانی دینے والے تھے، میر حسین موسوی، مہدی کروبی، کیا ہوا؟ اینٹی انقلاب، انقلاب کے دشمن، اسلام کے دشمن۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جتنے، جس کا بیٹا شہید ہو، جسے شہادت، جو جیل میں گیا ہو، آج ہمیں نظر آ رہا ہے، آج یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے گیم کھیلا جا رہا ہے اور گیم کھیل رہے ہیں لوگ، یہ خدا کی رسی سے بچ نہیں پائیں گے، ان کو تو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو تو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو تو امحال کیا جا رہا ہے، ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے خدا، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ ان کی بھی نوبت آنے والی، عزیز نگران، بس آپ کی زحمت تمام کی کہ یہ خطبہ در حقیقت مجھ جیسے افراد اور آپ سب کے لیے، یہ جو کچھ بھی میں نے کہا یہ سب میرے لیے نصیحت ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بیدار کروں، پھر میں آپ کی طرف آؤں، یہ خطبہ ہے بی بی کا، اس خطبے کو پڑھیں، واجب سمجھ پڑ ہے فیشیا کے لیے، ایک عزادار کے لیے کہ وہ عزاداری کرے، ماتم کرے، گریہ کرے، لیکن مادر حسین کے کلام کو نہ پڑھے۔ یہ کیسی محبت ہے! کسی عاشق کو دیکھا ہے جو اپنے معشوق کا نامہ اٹھائے چومے اور چوم کے رکھ کے پڑھے؟ نہیں، اسے محبت نہیں کہا جائے گا۔ عاشق تو وہ ہے جو بار بار در حقیقت نامہ عشق پڑھتا ہے، نامہ محبوب کو پڑھتا ہے۔ یہ جناب زہرا کا پیغام ہے بستر شہادت سے۔ بس آج تیرا جماعت اول ہے، روز شہادت ہے۔ یقیناً آج سب سے زیادہ جس کا دل ستا ہوا ہے، داغ دیکھا ہوا ہے، وہ فرزند فاطمہ ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ ایزن کے نام واقع جناب زہرا کے مصائب حق ہے کہ انہیں بیان کیا جائے، حق ہے کہ تمام عالم گریہ کرے، جتنا ہو سکے جناب زہرا کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ لیکن میں نے کہا دلیل وہی دلیل ہے جو جناب زہرا کی دلیل ہے، جو جناب زہرا کی روش و بنش ہے۔ بس آپ کی زحمت تمام کیا، چونکہ خواہش ظاہر کی ہے وہ رسانہ کہ امام حسین علیہ السلام پہلی برسی امام حسین کے مصائب پڑھ جائیں، وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن پہلے جناب زہرا کے کچھ مصائب۔ آخری وقت آیا ہے، اسما بنت امیس کو بلایا اور کہا کہ اسما دیکھو میں حجرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں، کچھ دیر بعد مجھے آواز دینا، اگر میری آواز نہ آئے تو جا کر علی مرتضیٰ کو بلا لینا۔ زینب ام کلثوم کو زنان ہاشمی کے گھر بھیج دیا تاکہ بچے ماں کی جاگنی کا عالم نہ دیکھ سکے، حسن حسین کو مسجد بھیج دیا، مولا کائنات تک معمول مسجد میں ہے۔ اسما کہتی ہیں بی بی نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ اکبر! بس میں ٹہل رہی تھی، دل چاہ رہا تھا آواز ہوں، مگر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے بی بی کو آواز دی، آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا، میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اللہ! میں نے دوسری آواز دی، بی بی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ اکبر! میں نے دروازہ کھولا، دیکھا فاطمہ زہرا آرام سے سو رہی ہے۔ اللہ اکبر! بس یہی وقت تھا، یہی وقت تھا کہ حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، ایک دفعہ ماں کے جنازے کو دیکھا ہے، روایت مختلف، ایک روایت یہ کہتی ہے ماں کے جنازے کو دیکھا، حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا لیا۔ کیا جملہ کہا؟ یا اما کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، اے مادر گرامی اپنے حسین سے کلام نہیں کرو گی قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے، اے مادر مجھ سے بات کرو۔ حسین نے کیا کیا؟ فاقبل الحسین، حسین آگے بڑھے، فقبلہا فقبل رجلہا، حسین نے اپنے رخساروں کو فاطمہ زہرا کے پیر پر رکھ دیا، ان کے تلووں کو چومنے لگا، ان کے پیروں کے بوسے دینے لگا۔ یا اما کلمینی، اے مادر گرامی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مادر یہ کبھی نہیں ہوا، ہم نے آپ کو آواز دی ہو اور آپ نے کلام نہ کیا ہو۔ ہاں، اس لیے کہ جب بھی شہزادے آتے تھے نا، بی بی دروازہ کھول کے استقبال کرتی تھی، خدا اس قیامت کے لیے شہزادوں کو تیار کر رہا ہے۔ کیسے تیار کیا؟ جب بچے آئے تو ماں کو نہیں پایا، بچوں نے سوال یہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، حجرے میں آئے تو ماں کو خاموش پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں یہ پہلا موقع ہے حضر حسین تم سے بات کرے، مگر تم امام علی نے جس کرتے میں رسول اللہ کو غسل دیا تھا، وہ کرتا تبرکن اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا، جناب زہرا کو کبھی نہیں دکھایا تھا، مبادہ ایسا نہ ہو وہ زخم ہرے ہو جائے۔ ایک دفعہ آخری انہی ایام میں شہزادی نے مولا کائنات کو بلایا، مولا کائنات کا، یا ابو الحسن ایک خواہش کروں کہ آپ پوری کریں گے؟ مولا نے کہا فاطمہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، علی کی توانس میں ہو، طاقت میں ہو،
علی اسے کیوں نہیں پورا کرے گا؟ کہا کہ میرے بابا کا وہ کرتا لا دو جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا کائنات گئے وہ کرتا لے کے بیوی کو دیا، بیوی نے آنکھوں سے لگایا، بس ابھی رونا شروع کیا تھا کہ سبت علیہ مسائب اللہ وانہا سبت علیہ مسنہ لیالیہ، وہ دن یاد آ گئے، وہ محسن کی شہادت، وہ جلتا ہوا دروازہ، وہ قنفذ کا تازیانہ، وہ علی کے گلے میں رسی، وہ ہاتھوں کا اٹھنا، وہ گوشوارے کے کان میں ڈونڈ جانا۔ اللہ وہ غش کھا کے گر پڑی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی 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 آپ نے رسول اللہ کا بدن مبارک نہیں دیکھا، وہ کرزا دیکھا جو زیب تن کیا تھا رسول اللہ نے، بی بی آپ سے برداشت نہ ہوا۔ فخشی علیہ بی بی بے ہوش ہو گئی، میں کہوں بی بی ذرا کربلا جانا، ارے ایک بچی بھی لاش حسین پر آئی ہے۔ ہاں عزادارو آپ نے مسائل میں سنا ہے نا، جب جنازہ تیار ہو گیا تھا تو مولا کائنات بچوں کو بلایا تھا، بچے لپٹ رہے تھے، بچے کو جدا کر رہے تھے، میں کو علی مرتضیٰ یہ ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں ہے، بی بی کا جنازہ کفن میں لپٹا ہے، کوئی نامحرم موجود نہیں ہے، مگر ذرا کربلا جانا، ایک بچی بھی باپ کے جنازے پہ آئے گی الوداع کہنے۔ ارے وہاں پر بے بے میں گورو کفن لاش کو زینب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو بچی نے سوال کیا، پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے۔ بچی لپٹ گئی، اس بچی کو بھی جنازے سے ہٹایا جا رہا ہے، مگر کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں، ارے کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی جاتی آنے۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، خدا بندہ ہمیں جناب زہرہ کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے، اور مرتے دم تک ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ روز قیامت ہمیں بی بی کے شینوں اور پیروکاروں میں محشور فرما، جس مرحوم کے سر سبق مجلس سے منعقد کی گئی ہے، ان کے دیگر مرحومین کے لیے ان کی قبول کو نور محمد اور محمد سے منور فرما، ان کی منازل برزخ کو آسان فرما، ان کے درجات بلندی عطا فرما۔ خصوصاً آج کی شب، شب شام شہادت ہے، شام غریبہ ہے علی کے بچوں کی، خدا اس مصیبت عظمیٰ کا واسطہ ان تمام مرحومین اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو سفر آل محمد بہترین ضیافت و مہمانی نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں تقوا اور حسن عاقبت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مرحومین کے لیے جن کے نام ابتدائی مجلس میں ملے تھے۔